الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں آخری پارے کی صورتیں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، پھر سورۃ الفجر، پھر سورۃ البلد. ان کا مطالعہ ایک ترتیب سے ہم نے کیا ہے انہی مجالس میں، اور اس اعتبار سے آج سورۃ الشمس کی باری تھی کہ ہم اس کو اپنے زیر مطالعہ لاتے. لیکن میں نے کچھ سورہ روم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو آج کل جو حالات ہیں پوری دنیا کے، اس امت کے، خود ہمارے جو حالات ہیں پاکستان کے، بیرونی بھی اور اندرونی بھی، خارجی بھی اور داخلی بھی، ان سب کے حوالے سے رہنمائی ہمیں درکار ہے، اور یقیناً اسی قرآن حکیم میں ہے. اسی نسبت سے سورہ روم کی چند آیات کو میں نے آج موضوع بنایا. پہلی آیت بارہا آپ نے سنی ہوگی، ظہر الفساد فی البر والبحر. بر و بحر میں یعنی پوری دنیا میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، غالب ہے، حاوی ہے، مسلط ہے، فتنہ و فساد کا راج ہے پوری دنیا میں. بما کسبت ایدی الناس، سبب کیا ہے اس کا؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب، لوگوں کی اپنی سیاہ کاریاں، ان کے اپنے کرتوت، ان کے اپنے مظالم، ان کے اپنے جرائم کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ خام خواہ زمین میں فتنہ و فساد جو ہے اس کی فضا پیدا کر دے. یہ لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، ان کا نتیجہ. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، کچھ جرائم کی سزا دنیا میں ہی دے کر، اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، سیدھے راستے کی طرف آئیں، رجوع کریں اللہ کی طرف. یہ ہے پہلی آیت، اور جس میں ایک معاملہ، اس کی کازز، اس میں اللہ کی حکمت، اس کا اصل فائدہ اللہ کے پیش نظر، وہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر ایک آیت میں سمو دی. اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پوری دنیا میں شرک اور کفر کے اندھیرے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی کے حوالے سے فتنہ و فساد کا راج تھا، اور اسی اندھیارے میں پھر خورشید نبوت طلوع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ آیات آج کے حالات پر بھی پوری طرح صادق آ رہی ہیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس وقت کے حالات کے لیے زیادہ موزوں یا اسی کے لیے نازل ہوئی ہیں، گویا کہ یہ احساس پڑھتے ہوئے یوں ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت بے امنی، بے سکونی، بے چینی اور پھر بے اصولی، ظلم اور تعدی، دھونس اور دھاندلی، پوری دنیا مسلمت۔ اور آج دنیا کا قانون کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ انسانیت نے جو ارتقا کیا ہے ہزاروں سالوں میں، اس میں ایک ارتقا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا، ایک تہذیب و تمدن کے میدان میں ہوا، سیولیزیشن، کلچر۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ہوا وہ تو خیر ہوا، وہ تو معلوم ہے، لیکن وہ ارتقا بھی مفید یا مضر ہوتا ہے اس حوالے سے کہ جو ثقافت کا، کلچر کا، تہذیب کا جو ارتقا ہے وہ کس رخ پر۔ انسانیت تو کہتی ہے ہم نے اس رخ پر بھی ارتقا کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت اس ارتقا کا کلائمیکس ہے، اس کو اگر ایک جملے میں بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ پھر جنگل کا قانون دنیا پر مسلط ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اپنے ظلم اور اپنے جبر اور اپنی ناانصافی کو بھی طاقت کے زور پر ثابت کرتا ہے کہ یہ حق ہے، مانو کہ میں صحیح ہوں تم غلط۔ جو مظلوم ہیں انہیں طاقت کے زور پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مانیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، جنہوں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ آہ کرنے کی بھی جرات کریں تو انہیں ظالم قرار دیا جاتا ہے، انہیں بے انصاف قرار دیا جاتا ہے، اور اسی لاٹھی کے بل پر دنیا کو منوایا جاتا ہے کہ یہ ہم حق پر ہیں وہ غلط۔ یہ ہے کلائمیکس اس تہذیب و تمدن کا۔ اور ظہر الفساد فی البر والبحر، جب دنیا کا سب سے زیادہ سیولائز ملک اس ظلم اور دھاندلی اور دھونس پر آ جائے اور بے اصولی کی انتہا کر دے، اور اس کے ساتھ دنیا کی ساری عالمی طاقتیں بھی ساتھ دیں اس بے اصولی کے اندر، تو پھر دنیا تو فساد کا گہوارہ اور گڑھ بن جائے گی، فتنہ و فساد ہے ہر طرف۔ چنانچہ آج کی دنیا دو حصوں میں بڑھ چکی ہے، یہ بات میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سالانہ اجتماع میں عرض کی تھی۔ لفظ دہشت گردی بہت عام ہے، دہشت گرد، دہشت گردی، دہشت گردی کی مذمت، امریکہ کی عالمی مہم دہشت گردی کے خلاف۔ اس لفظ کے حوالے سے دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دہشت گرد ہیں یہ جو بھی ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو دہشت زدہ ہے، جن پر دہشت مسلط کر دی گئی ہے۔ پوری دنیا جو ہے دو حصوں میں ہے، لیکن اب اس میں اصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے، یہ ایک اصل سوال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا میں بدترین دہشت گردی ہو رہی ہے، بدترین، تاریخ انسانی کی بدترین دہشت گردی، لیکن اصل دہشت گرد کون ہے سوال تو یہ ہے، اور کون ہے جسے غلط طور پر دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس سوال کے دو حصے ہیں، ایک تاریخ کی گواہی، اس وقت اپیرنٹلی جو بظاہر ہے پوری دنیا کا میڈیا، عالمی طاقتیں، ان کا تو ایک ہی موقف ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں اور بقیہ پوری دنیا جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار، ان کا تو یہ موقف۔ لیکن آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں پوری مسلم ہسٹری میں جب بھی مسلمانوں اور یہودیوں کا، مسلمانوں اور عیسائیوں کا انکاؤنٹر ہوا ہے، ہمیشہ مسلمانوں نے حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا، عیسائیوں کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی. صلیبی جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ اپنی تاریخ کا جو ہے گولڈن ایرا قرار دیتے ہیں. مسلم اسپین، جب مسلمانوں کی حکومت اسپین میں تھی، وہ یہود کی تاریخ کا گولڈن ایرا تھا. سب سے زیادہ پرامن اور سب سے زیادہ خوشحال اور سب سے زیادہ معمون اور محفوظ یہود اس دور میں. صلیبی جنگوں کی تاریخی اٹھا کے دیکھ لیجیے. مانتے ہیں، یورپی مورخین مانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، خوریزی کی ہے، بدترین بے اصولی کا معاملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے اصول کے ساتھ معاملہ کیا اور ان کا رویہ ہمیشہ احسان کرنا. چنانچہ ندائے خلافت کے پچھلے دو شماروں میں ایک مضمون میں نے شائع کیا تھا جو اس کا اصل کریڈٹ جاتا ہے نوائے وقت کو. نوائے وقت میگزین میں ایک ڈیڑھ ماہ پہلے وہ مضمون شائع ہوا. شمالی اتحاد کا ایک فوجی جو پہلے شمالی اتحاد کے ساتھ طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا، پھر امریکہ کا ساتھ دیا طالبان کو قتل کرنے میں، طالبان کی حکومت کو ختم کرنے میں، عربوں کے خلاف بھرپور طور پر امریکہ کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں ایک واقعے سے کھلی ہیں اور پھر اس کو توبہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے. اس نے پوری داستان لکھی جس میں ساری بات کھل جاتی ہے. طالبان کا کردار فی الواقع کیا تھا، کتنا تابناک تھا، عرب مجاہدین کا کردار کتنا درخشاں تھا، اور شمالی اتحاد کا کتنا گھناؤنا تھا، اور امریکہ کا کتنا مکروہ تھا، ہر چیز واضح ہو جاتی. اسی میں اس نے ایک عرب مجاہد کی گفتگو نقل کی ہے جس کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تھا قندھار ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن وہ پڑھا لکھا تھا، انگریزی جانتا تھا، اور جب وہاں پر امریکیوں نے اس کے ساتھ تحقیق کا معاملہ کیا اور کہا تم دہشت گرد ہو، تو اس نے کہا اصل دہشت گرد کون ہے. اس نے پوری ہسٹری بیان کر دی ان کے سامنے. وہ ایک تاریخ ساز تقریر ہے جو اس نے اس وقت کی، اور نوائے وقت نے اس کو شائع کیا ہے، کریڈٹ جاتا ہے اس کو، ہم نے اس کو ریپروڈیوس کیا. واقعتاً وہ آنکھیں کھول دینے والی. اس حال میں بھی کہ جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور امریکیوں کے قید میں تھا، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ بات کی کہ دہشت گرد تو تم ہو، ہم نہیں ہیں. تاریخ اٹھاؤ، اپنی کتابیں پڑھو، فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے، ظلم اور دھاندلی کون کرتا رہا ہے، بے انصافی کا مرتکب کون ہوا ہے، چنگیزیت کا مظاہرہ کس نے کیا ہے پوری ہسٹری میں، اور مسلمانوں کا کردار کتنا شاندار رہا ہے. ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، ہماری نہیں، اپنے ہسٹورین سے بات پوچھ لو. تو دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گردی تو یقیناً دنیا میں ہے، کر کون رہا ہے؟ دیکھیے، آج سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل ہے. فلسطینیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اور اتنا ہی بڑا دہشت گرد امریکہ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے ظلم کو، اس کی ناانصافی کو، اس کی بے اصولی کو. اور جب اس کے خلاف یو این او میں اور جنرل اسمبلی میں قرارداد پاس ہوتی ہے، ویٹو کون کرتا ہے؟ ساری دنیا متفق ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، قرارداد کو ویٹو کون کرتا رہا ہے ہمیشہ؟ امریکہ. دہشت گرد تو وہ ہیں جو ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں. چنانچہ دہشت گردی، فرعون کو قرآن نے کہا یہ فساد جو ہے وہ دہشت گرد تھا، فسادی تھا. کیوں تھا؟ ان فرعون علی فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کا مظاہرہ کیا. میری بات چلے گی، میرا قانون، علیہ علی ملک و مصر. دیکھو، مصر کی بادشاہت میری، یہاں میری بات مانی جائے گی. کسی رب کو میں نہیں مانتا، آسمان میں کوئی خدا ہے میں نہیں جانتا. ایک ان فرعون علا فی الارض, وہ خود خدا بن بیٹھا میری بات. وجعل اهلها شیعا, اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. یستضعف طائفة منهم, ان میں سے ایک کو ظلم کا اور زیادتی کا نشانہ بنایا. یذبح ابناءهم, ان کے بچوں کو وہ قتل ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءهم, اور وہ باقی رکھتا تھا, زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو اور بچیوں کو. انہ کان من المفسدین, یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا, وہ دہشت گرد. دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اور ایک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اور پھر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو سپورٹ کرنا, یہ کردار کس کا ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اس کے اندر. دہشت گرد وہ ہیں. اسی طریقے سے افغانستان پر حملہ کس اصول کے تحت کیا گیا؟ جرم ثابت نہیں ہے, قتل ثابت نہیں, آج تک ثابت نہیں ہے, بلکہ جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ 9/11 سارا ڈرامہ تھا, بہت بڑی سازش اسلام کے خلاف, اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنائے گا. افغانستان کو ٹارگٹ کر دیا گیا, چڑھ دوڑے ہیں, کوئی ثبوت نہیں. ویسٹ سے آوازیں اٹھی تھیں کہ ثبوت نہیں ہے, کیسے ہم حملہ کریں, ہمیں توفیق نہیں ہوتی یہ بات کہنے کی. ہم نے کہا جی بالکل آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ, بے انصافی, بے اصولی, دھاندلی, ظلم. اور وہاں کے ہزاروں باشندوں کو خاک و خون میں غلطاں کس نے کیا؟ افغانستان کو ملبے کا ڈھیر کس نے بنایا؟ کس جرم کی پاداش میں؟ کیا انسان صرف یورپ اور امریکہ کے لوگ باشندے وہ انسان ہیں, باقی کیڑے مکوڑے؟ وہاں ایک قتل ہو جائے یا ایک کسی مسلمان کی زیادتی کا نشانہ بن جائے, پوری دنیا میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. یہاں ہزاروں بے گناہ مار دیے جائیں اور پاؤں تلے مسل دیے جائیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کون سا انصاف, کون سا اصول ہے؟ عراق کو دہشت گردی کا نشانہ کس نے بنایا ہے؟ بتائیے. افغانستان پر حملہ امریکہ نے کیا ناحق, اور اس کے ساتھ تمام عالمی تاغوتی طاقتوں نے ساتھ دیا. کون دہشت گرد؟ عراق پر حملہ ڈرامہ رچایا گیا, جھوٹ پر ایک بنیاد عمارت قائم کی گئی جو ثابت بھی ہو گیا کہ جھوٹ تھا. کون دہشت گرد ہے؟ کس نے حق دیا آپ کو کہ عراق کو جو ہے وہ آپ ملبہ بنا دیں, خاک و خون کا ڈھیر بنا دیں؟ یہی بات ہے جو ان کی زبان سے بھی نکلتی ہے, اور حق بات کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے ان میں سے بھی, کہ اصل محرکات تو وہ ہیں, وہ اصل سبب ہے. یہ تو ریئیکشن ہے. اول تو جو واقعات ہیں 9/11 کے, وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ڈرامہ تھا, بالکل فیک, بہت بڑی سازش. القاعدہ کا باپ بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو کچھ کیا گیا وہاں پر, ممکن ہی نہیں. یہ اس ڈرامے کی حقیقت کچھ عرصے بعد کھلے گی. یہود نے اس سے پہلے بھی ایسے کارنامے کیے ہیں بہت سے, ان کی تاریخ جو ہے وہ ایسی داستانوں سے معمور ہے, بھری ہوئی. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے ممکن ہے, لیکن یہ کہ اصل میں تو جہاں بھی آپ دیکھیں, جب بھی کوئی امریکہ کے خلاف اور امریکہ کی اس جارحیت کے خلاف کہیں جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں, وہیں پر یہ اس قسم کا ڈرامہ رچا دیا جاتا ہے. آسٹریلیا میں جذبات پیدا ہونے لگے تھے, وہاں پر جو ہے بالی میں ایک ڈرامہ رچا دیا گیا. اسپین میں ہونے لگے تھے, وہ ڈرامہ رچایا گیا, وہ الٹا پڑ گیا, حکومت بدل گئی. اس نے کہا جی ہم واپس آتے ہیں, ہم نے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دے کر اور عراق پر حملہ کیا, ہم اپنی فوجیں واپس بلاتے ہیں, ہمیں ہم زیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے, ریئیکشن ہم پر ہو رہا ہے, انہوں نے واپس بلا دیا. آپ سیکوینس دیکھ لیجئے, جہاں کہیں بھی ایسا بڑا واقعہ ہوگا کون کر رہا ہے, اس کا اصل بینیفٹ کس کو جا رہا ہے. لیکن چلیں مان لیں اگر کوئی اس کے اندر مسلمان بھی ملوث ہے, یہ تو ریئیکشن ہے اس چیز کا جو آپ نے کیا, جو دہشت گردی آپ نے مچائی ہے اس کا آؤٹ کم ہے. اصل ملزم یہ نہیں, اصل ملزم وہ ہیں جنہوں نے وہ دہشت گردی کی ہے جس کا یہ ریئیکشن. امریکہ برطانیہ کا جو ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے اس نے بھی یہ بات کہی, افغانستان اور عراق کے واقعات کا ریئیکشن ہے یہ. الحمدللہ ایسے لوگ وہاں بھی موجود ہیں جو حق بات کہہ دیتے ہیں. لندن کے میئر نے یہ بات کہی, ہمارے صدر صاحب بھی یو این او میں جب پہلی مرتبہ گئے تھے جنرل اسمبلی میں, انہوں نے یہ بات ڈٹ کر کہی تھی کہ دہشت گردی کے اصل جو اسباب ہیں ان کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے, یہ معلوم کیا جائے کہ یہ لوگ کیوں ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں, تو اصل محرک ہے پیچھے, اس سبب کو دور کیا جائے گا تو دہشت گردی ختم ہوگی. بالکل ٹھیک انہوں نے پن پوائنٹ کیا. تو یہ ہے اصل صورتحال. دہشت گردی یقیناً ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر, لیکن اصل دہشت گرد ہے کون؟ لیکن وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جنگل کا قانون زبردست کا ٹھینگا سر کے اوپر ہوتا ہے, ظلم بھی وہ کرے دہشت گردی بھی وہ کرے, اور پھر جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان سے بنوائے کہ تم ظالم ہو تم دہشت گرد ہو. یہ ہے انتہا دھاندلی اور دھوس. یہ فساد کی بدترین شکل ہے جو اس دنیا میں. آخر فلسطینی کیوں اپنی جان پر کھیل رہے ہیں؟ یہ امریکی اور یہودی کیوں نہیں اپنی جان پر کھیلتے؟ سوسائیڈل اٹیک کیوں کرنے پر مجبور ہیں؟ یہ توفیق ان کو کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تو موت سے بہت خائف ہیں, بہت ڈرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ظالم وہ ہیں. اور جیسے بلی کو بھی آپ اگر اس کے پیچھے لاٹھی لے کر پڑ جائیں, اور جب وہ بالکل کارنر ہو جائے اور اسے نظر آئے کہ اب میری بچت کی کوئی راہ نہیں ہے, تو وہ ریئیکٹ کرتی ہے. اب وہ بلی اس وقت ریئیکٹ کرے اور آپ کہیں یہ بلی بڑی ظالم ہے بھائی, یہ صورتحال. تو فلسطینی بھی اگر مجبور ہوئے, اسی لیے وہاں کے عرب علماء نے فتویٰ دیا اس وقت, ان حالات میں یہ سوئسائڈل اٹیک جائز ہے, ادروائز سوئسائڈل اٹیک اسلام میں مطلوب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. حالات کیا ہیں جن میں ہو رہا ہے, یہ وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا جو وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں, اس وقت دنیا میں فتنہ و فساد ہے, دہشت گردی ہے. لیکن یہ حقیقت سمجھ لیجئے, دہشت گرد ہے کون؟ وہ یہود ہیں اور اس کے ظلم و زیادتی کی کچھ پناہی کرنے والا, اور خود بہت بڑا ظالم اور فرعون امریکہ ہے, اور جو اس کے الائز ہیں جنہوں نے بھی عراق اور افغانستان پر حملے میں اس کا ساتھ دیا, وہ سب دہشت گرد. اس لیے کہ یہ بالکل ناحق دونوں ممالک کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا ہے, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی الزام نہیں. اب آئیے ایک بہت اہم سوال ہے. ایک بات یہاں یہ فرمائی گئی کہ دہشت گردی یا یہ فتنہ و فساد کا اصل سبب جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے اپنے جرائم اور ظلم اور زیادتی کا نتیجہ, ان کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے فتنہ و فساد سے زمین بھر گئی. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ جرائم کی سزا انہیں دے, دنیا میں مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ ہوش میں آئیں. آیت کا یہ حصہ ہم سے متعلق ہے. دیکھیے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, جو نام نہاد دہشت گردی کے واقعات, جن کی اصل کیا ہے, جن میں کون ملوث ہے, ڈرامہ کس نے رچایا ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. وہ 9/11 ہو یا 7/7 ہو, نزلہ پاکستان پر کیوں گرتا ہے؟ سوال تو یہ, ہر مسئلے کا کھرا پاکستان تک کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ وہ ہے قصور یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم کیوں اس کے شکنجے میں آ رہے ہیں؟ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ برٹش نیشنل تھے, وہاں کے سٹیزن شپ ان کے پاس تھی جنہوں نے وہاں پر یہ کاروائی کی ہے. جیسے مشرف صاحب نے ٹھیک کہا, وہ برطانوی تھے, لیکن یہ تو کہا ہے, لیکن جو دباؤ ان کا ہے اس کے تحت ہم جو کچھ کر رہے ہیں, مدارس پر کریک ڈاؤن اور یہ اور وہ, نزلہ یہاں پر جو گر رہا ہے وہ اپنی جگہ, ان کا دباؤ تو برقرار. ابھی زید صاحب پھر تشریف لے آئے ہیں, کونڈولیزا رائس جو ہے وہ آدھے آدھے گھنٹے کے فون کر رہی, کیا ہے پاکستان کو کارنر کیا جا رہا ہے؟ جہاں بھی واقعات ہیں پاکستانی ملوث ہیں, ٹارگیٹ تو ان کا اصل پاکستان ہے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ و فساد کا مرکز بنا ہوا ہے پاکستان. کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ہمیں بھی ہمارے جرائم کی سزا مل گئی, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جرائم کی کچھ سزا, کچھ مزہ چکھائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کے ہوش میں آئے. بھول گئے ہیں پاکستان کس وعدے پر لیا تھا؟ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی تھی جس سے نجات پانے کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر پاکستان لیا تھا. اللہ کا بہت بڑا انعام. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, ذرا یاد کرو اس وقت کو, تعداد میں تم کم تھے, ہندو غالب تھا. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, تمہیں زمین میں ہر شعبے میں تمہیں دبایا گیا تھا, ہندو تمہیں کارنر کر رہا تھا, اسے سپورٹ حاصل تھی امریکہ, اس کی برٹش گورنمنٹ کی, برطانیہ کی. تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, تمہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ تمہارا وجود مٹا دیا جائے گا. شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں ہندو چلا رہا تھا, برطانیہ تمہارا دشمن تھا, ہندو تمہارا دشمن تھا. فَآوَا, تو ہم نے تمہیں ایک ٹھکانہ, ایک پناہ گاہ عطا فرما دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی نصرت سے تمہیں مزید تقویت اور تائید پہنچائی, تمہیں تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے, تمہیں ریسورسز سے نوازا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ رزق تمہیں عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اب شکر بجا لاؤ اللہ کا. مسلمان کا شکر اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ زبان سے بھی شکر ادا کرے اور اللہ کے آگے سر بھی جھکا دے, پروردگار سارا انعام تیرا ہے, تو ہی مالک کی حقیقی ہے, لہذا تیرا ہر حکم سر آنکھوں پر, تیری اس دھرتی پر, اس زمین پر جو تو نے عطا کی, ہم تیرا نظام قائم کریں گے, وعدے کیے تھے. ایک فلاحی مثالی اسلامی ریاست بنے گی پاکستان, بار بار قائد اعظم کے الفاظ جو ہیں وہ کوٹ ہوئے. کیا کیا ہم نے 57 سالوں میں؟ کیا کیا اسلام کے لیے؟ دنیا پرستی, دولت پرستی, مفاد پرستی, یہ تین عنوانات ہیں. ہر طبقہ ہمارا کم و بیش, خواص ہو عوام ہو, ہر طبقے میں آپ کو کچھ انڈیویجولس تو نظر آ جائیں گے, فرشتہ صفت لوگ ہوتے ہیں, لاکھوں میں ایک کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے, لیکن پوری قوم کی حالت کو دیکھیے. کون سا ایسا طبقہ ہے جس پر ہم انگلی رکھ کر کہیں کہ ہاں اس نے مثالی رول ادا کیا ہے پاکستان بننے کے بعد, صحیح مسلمانوں والا کردار, صحیح اسلامی کام کیا, ایک ماڈل رول ہے کوئی؟ کوئی ایک طبقہ بتا دیجیے. ہر طرف مفاد پرستی, دنیا پرستی, دولت پرستی, دنیا, جیسے ہمیں یہ خطہ زمین اس لیے دیا گیا تو دنیا سمیٹے, نہ حقوق اللہ کی پرواہ, نہ حقوق العباد کی, ایک دوسرے کے گلے کاٹے. دنیا جب سمیٹنی ہے تو مجھے زیادہ چاہیے, میں اس سے بھی چھینوں, اس سے بھی چھینوں, جہاں میرا ہاتھ پڑے ہاتھ کیوں نہ مارو؟ کیا 57 سال کی تاریخ یہی نہیں ہے؟ یہ شکر ادا کیا ہم نے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. تم پر ظلم ہو رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زمین میں غلبہ و اقتدار دے دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم عمل کیا کرتے ہو. اللہ کے اس انعام کے جواب میں تمہارا طرز عمل کیا ہوتا، یہ ہم دیکھیں گے. وہ دیکھا، اور آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے الفاظ کی آئینی آیات میں پڑھی، راستہ کون سا تھا ہمارے لیے؟ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اے نبی، ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیا انجام ہوا ان قوموں کا جو ان سے پہلے گزری ہیں. بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط، قوم شعیب، اہل مدین، یمن میں سبا، قوم سبا. ذرا گھوم پھر کر دیکھو، اپنے اپنے وقت کے فرعونہ تھے سب، فرعون تھے سب، کیا حشر ہوا تھا. آج کا فرعون بھی جو ہے اس کے لیے بھی ایک ہر کمال راز حوالے ایک دن اللہ کا طے ہے. اگر اپنی سابقہ تہذیبوں کے اور تسابقہ فرائنہ کے انجام سے سبق نہیں سیکھتے تو بہرحال انجام تو پہنچو گے. کان اکثر ہوں مشرکین، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مشرک تھے. مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کو بھی مان رہا ہے اور ساتھ شرک بھی کر رہا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں دو رکوع پہلے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. اے مسلمانوں، تم مشرکین میں سے مت بننا. کون مشرک؟ اس کی وضاحت آ رہی ہے، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں بٹ گئے، یہ بھی شرک ہے. پورے دین کو تھامنے کے بعد بجائے ایک حصہ پکڑ لیا دین کا، باقی کو اپنی زندگی سے خارج مستقلاً. بھائی دین تو ایک وحدت ہے، ادخلوا فی السلم کافة، دین میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ جزوی بندگی، جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں صاف کہہ دیا، جو لوگ جزوی بندگی کرنا چاہتے ہیں، جزوی اطاعت کو انہوں نے اپنا مستقل وتیرہ بنا لیا، وہ سن لیں کہ ان کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے. وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جزوی اطاعت کر کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. اگر مستقلاً حصے بکرے کر لیے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے پورے دین پر چلنا عزم کیا، انسان نے کسی وقت کہیں کوتاہی ہو گئی، توبہ کی، استغفار کیا، کفارہ ادا کیا، پھر آ گئے سیدھے راستے پر. اور ایک یہ کہ طے کر لیا معیشت کا معاملہ، یہ تو دین سے خارج ہی رہے گا. معاشرت، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ زمانے کا چلن اور جو دور کے تقاضے ہیں وہی مقدم رہیں گے، دین پر تو عمل نہیں ہو سکتا. وہ سنت رسول وہ اس دور کے لیے تھی، اس دور کے لیے نہیں. من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکرے کر لیے، وکانوا شیعا، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. تو کان اکثر ہوں مشرکین، جن پر بھی اللہ کا عذاب آیا ان قوموں کا، ان کا معاملہ یہی تھا، ان میں سے اکثر مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، مجھ سے اور آپ سے اللہ کا تقاضا کیا ہے ان حالات میں؟ اپنے رخ کو، چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، دین توحید اسلام. لیکن اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ. اسی صورت میں فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا، بالکل یکسو ہو جاؤ اس دین کی طرف. یکسو ہونے کا مطلب کیا؟ پورے دین کو اختیار کرو. اسلام کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا. اب وہ چاہے اس کا تعلق مسجد سے ہو، نماز سے ہو، اس کا تعلق جو ہے معاشرت سے ہو، اس کا تعلق معیشت سے ہو، اس کا تعلق عدالت سے ہو، سب احکام اللہ کے ہیں، ہر جگہ اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسلام تو یہ کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے، رسول کے ہر فرمان کے سامنے جھک جائے گا، یہی ہے میرے لیے حرف آخر، وہ مقدم ہو. یہ نہیں ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مان تو ادا کر رہے ہیں لیکن دین کے حصے بکھرے کر لیے، اور توقع اللہ سے نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، امریکہ سے. اللہ بھی بچا سکتا ہے، اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. قوت تو اس وقت صرف امریکہ کے ہاتھ میں، لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، زیادہ جو وہ کہے سر آنکھوں پر. یہ اسلام نہیں، چاہے حج کیے ہوں، چاہے عمرے کیے ہوں، چاہے 6 بار جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جانے کا حاضری کا شرف حاصل ہوا ہو، اسلام تو پوری زندگی میں، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے. جو معیار اللہ نے مقرر کیا اس کو سامنے رکھ کر بتائیے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کتنا مسلمان ہے، اپنے ذہنی معیار کے مطابق نہیں، جو اللہ اور رسول نے معیار معین کیا ہے، اوتھینٹک وہ ہے، ورنہ تو بے نظیر بھی مسلمان. اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دینے والی مسلمان، یہود و نصارہ کے دیے ہوئے دین کو فروغ دینے والے بھی مسلمان ہیں. اکبر بھی مسلمان تھا، دین الہی جس نے رائج کی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے وہ 9 رتن بھی جو بڑے نام نہاد اس دور کے اسلامی اسکالر تھے جنہوں نے دین اکبری کو فروغ دینے کے لیے اکبر کا ساتھ دیا اور دین کا حلیہ بگاڑا، وہ بھی مسلمان تھے. اور جو آج بھی ہیں، یہ جو نیا ورژن روشن خیالی کے حوالے سے اسلام کا پیش کیا جا رہا ہے، وہ دین اکبری تھا یا دین پرویزی کہہ لیجیے، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں. ابو الفضل اور فیضی آج اس وقت موجود ہیں. اسلام جو اوتھینٹک، جو مستند علماء ہیں، اور آپ دیکھیں گے اس لیول پر کوئی اختلافات نہیں ہیں، اختلافات زیادہ نیچے ہیں. جب آئین بنا تھا اور اس وقت جو ہے وہ چیلنج دیا گیا تھا غالباً جسٹس منیر کی طرف سے کہ اسلام پر تو یہ علماء جو ہیں مولوی متحد نہیں ہیں، آئین کے لیے تمام مکاتب فکر کے ٹاپ کے علماء نے 22 متفقہ نکات دیے تھے، جو ہماری اسلامی تاریخ کے درخشاں باب. وہ جو مستند علماء ہیں، اوتھینٹک ہیں، جن کا تعلق اسلاف سے جڑتا ہے، جو آج کے نام نہاد اسکالر نہیں ہیں، ان سے پوچھئے. وہ اسلام، اس اسلام کی طرف اپنے چہرے کو یکسو کرو. فاقم وجهک للدین القیم، یہ دین قیم، دین تو پوری نظام اطاعت کا نام ہے، زندگی کے ہر گوشے پر حاوی ہے. اس کی طرف یکسو ہو جاؤ، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو اس کی طرف سیدھا کر لو، یعنی اپنے قبلے کو سیدھا کرو، اپنا فکری قبلہ بھی درست کرو اور عملی قبلہ بھی درست کرو. یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے، قرآن کی رہنمائی ان حالات میں جب دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے. ظہر الفساد فی البر والبحر، قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، ہدل للناس کامل رہنمائی ہے. اس سے اگر ہم حاصل نہیں کریں گے تو وہ تو ایک حدیث کے الفاظ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، قرآن کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے اپنے لیے راستہ جو نکال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جو مسلمان، اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. تو یہ الہدا اللہ کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں پروردگار سیدھا راستہ بتا، رہنمائی دے، اور اس نے وہ الہدا عطا کر دی، لیکن اس کو دیکھ کر پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو راستہ یہ ہے، فاقم وجہ للدین القیم، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے کہ پھر اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا, وہ اٹل ہوگا. ابھی چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے جا رہے ہیں, بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں اسپین کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہیں. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی تھی تو نام و نشان مٹ گیا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ اللہ کا آخری حکم آ جائے, یہ راستہ ہے, اس کو اختیار کرو. یومئذ یصدعون, اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اس دن لوگ الگ الگ ہوں گے, ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے. قیامت کا دن بھی آئے گا کہ جب چھانٹی ہو جائے گی کون سچے مسلمان, کون وہ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور حقیقت میں ایمان سے محروم, کون ہیں جو مشرک ہیں, یہ سب چھانٹی اس دن ہو جائے گی. اور وہ چھانٹی کرے گا اللہ تعالی. وہاں کوئی اپنی لفاظی سے کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا, جو حقیقتیں کھل جائے گی. اور ایک وقوف یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس دنیا میں بھی یہ حالات جیسے بھی جا رہے ہیں, بالآخر اللہ کا فیصلہ غالب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دین غالب ہوا اور آپ کی بشارت موجود ہے, قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. اور پھر لوگ بالکل واضح طور پر ہو جائیں گے, یہ حزب اللہ ہیں, اہل اللہ ہیں اور یہ اہل شیاطین. چھانٹی ہو جائے گی پوری طور پر. تو دونوں اس سے مراد ہو سکتے. من کفر فعلیہ کفر, آخری آیات تھی, جس کسی نے کفر کیا, اور کفر کے لفظی معنی ہے ناشکری کرنا, جس کسی نے ناشکری کی تو اس پر اس کی ناشکری کا وبال آ کر رہے گا. دیکھیے, ایک وبال وہ ہے جو آخرت میں آنا ہے, ایک وبال ہم پڑھ چکے ہیں انہی آیات میں کہ جرائم کی کچھ سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے, اور اس کا جو اصل فائدہ ہے یا حکمت اور مشیت اس کے پیچھے, وہ یہ ہے کہ لوگ شاید جاگے, ہوش میں آئیں, اپنا راستہ درست کر لیں, قبلہ ٹھیک کر لیں. تو من کفر فعلیہ کفر, ناشکری کی روش جس نے اختیار کی اس پر اس کے کفر کا, ناشکری کا وبال لازماً آئے. ہم نے پاکستان جیسی عظیم نعمت کو پا کر جو طرز عمل اختیار کیا وہ بدترین ناشکری اللہ کی, بجائے اس کے کہ اس رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرتے, دنیا کو دکھاتے. وہ افغانستان جیسے کمزور ملک میں وہ کچھ انہوں نے نظام قائم کر کے دکھایا, کوشش کی ہے, اس کی برکات ہی ایسی تھی کہ دنیا جو ہے وہ ایک دم گھبرا اٹھی. اور مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار بن رہا تھا وہ. پاکستان کے لیے تو اس سے بدر جہاز زیادہ موقع تھا کہ ایک بہترین مینارہ نور بنتا پورے عالم اسلام کے لیے. یہاں مواقع بہت زیادہ تھے, اور وہاں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک محدود تنگ نظر معاملہ تھا, ایک درجے میں اگر چکبال کی بات مان بھی لیں, لیکن یہاں تو اسلام کا جو تصور اقبال نے دیا, جس کو اس کے اندر وسعت ہے, مولانا مودودی نے اس کی وضاحت کی ہے, جہاں جو کام ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی کے افکار ہیں, انقلابی افکار, وہ اسلام کا ایک حرب کی تصور, دور حاضر کے حوالے سے جو اسلام کی اصل روح ہے جو اس کے اندر سموئی جا سکے, اس اسلام کے لیے بہترین مواقع تھے یہاں پر, اور ہم نے ان کو ضائع کیا. اور اب بھی کیا کر رہے ہیں ہم, حسبہ بل پیش ہوا تو قیامت آ گئی. یہ کام جس کو بھی اللہ تعالیٰ, جس مسلمان کو بھی اقتدار اور غلبہ عطا کرے, اس کے ذمے ہے. الذین مکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, وہ لوگ وہ مسلمان جنہیں ہم غلبہ اور اقتدار عطا فرمائیں، تمکن عطا فرمائیں زمین میں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ ان دو الفاظ کے پیچھے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے، نماز کا نظام یعنی حقوق اللہ کی بھی وہاں پر پوری طرح حفاظت ہوتی ہو اس معاشرے میں، زکوٰۃ کا نظام یہ ویلفیئر کا نظام ہے، کفالت عامہ یہ حقوق العباد کا جامع ترین نظام ہے، بہترین نظام ہے، وہ اس نظام کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور جو مسلمانوں کا اصل مشن ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کے لیے نظام قائم کرتے ہیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہاں ہے وہ نظام یہاں پہ؟ 57 برسوں میں وہ نظام کہاں ہے؟ مشرف صاحب قائم کریں سر آنکھوں پر، آئیے اس رستے پر، کس نے روکا ہے آپ کو؟ بحثیت مسلمان یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں کرتے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، آپ کیجئے، ساری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن یہ کیا کہ جو اگر جس کو اقتدار ملا وہ اپنے محدود گوشے میں، سرد اسمبلی نے اگر بل پاس کر بھی دیا ہے تو اس پر قیامت آ گئی، آئین سے ٹکرا رہا ہے۔ دو متوازی نظام، کئی متوازی نظام آپ پہلے سے چلا رہے ہیں اپنی عدالتوں میں، فیڈرل شریعت کورٹ الگ ہے، نیب الگ ہے، دہشت گردی کی کورٹس الگ ہیں، ہائی کورٹ اور وہ سپریم کورٹ کا وہ ایک نظام وہ الگ ہے۔ یہ تو جو بھی مسلمان صاحب اقتدار ہو اس کے کرنے کا کام ہے، نہیں کرتا تو وہ اپنے خیال میں مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان ہونے کا معیار رکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ سچے مسلمان یہ کام کرتے ہیں، آپ کیجئے تو سبحان اللہ، کرنا چاہیے آپ کو اور پورے ملک میں کرنا چاہیے۔ تو اگر دین کی طرف سیدھا رخ کرنا ہے تو اس کا تقاضا تو یہی، تو من کفر فعلیہ کفرہ، اور جس نے پھر ناشکری کی روش اختیار کی ہے تو اس پر اس کا وبال پھر پڑے گا۔ اور یہی معاملہ ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس کا مدعا پاکستان پر ڈالا جاتا ہے، کھرا پاکستان پر پہنچا کر نزلہ پاکستان پر ہی گرتا ہے، یہ ہمارے جرائم کی سزا ہے۔ ومن عمل صالحا، ہاں جو نیک کام کرے، صراط مستقیم پر چلے، فلی انفسین یمہدون، وہ اپنے ہی لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد انہیں حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اپنی آخرت کی کامیابی کا راستہ وہ ہموار کر رہے ہیں۔ مسلمان کے لیے تو راستہ ہی ہے۔ اور انہی آیات میں آگے یہ فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس طرح کے سچے مسلمان ہوں، سچے مومن ہوں، صراط مستقیم پر چلنے والے، پوری دین کو قائم کرنے والے، پورے دین کو اختیار کرنے والے، ان کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ورنہ تو آپ اس وقت بے دست و پا ہیں، پہلے امریکہ کا دباؤ تھا، برطانیہ کا بھی آ گیا، اب اس کے بعد اور کس کس کا آنا ہے، اور پھر کس کس پہ کریک ڈاؤن ہوگا، وہ ہونا ہے۔ ہماری قسمت میں تو پاکستان کا مقدر شاید یہی ہے، ایک ہی رستہ ہے نجات کا، قرآن کے اس دیے ہوئے لائحہ عمل کو اختیار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ تبدیلی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تیار رہیں کہ 57 سال کے جو جرائم ہیں ان کا کفارہ دینا ہے، اس کے ازالے میں وقت لگے گا، قربانیوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا، ورنہ وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی جو ہے وہ تو پھر ہے ہی، ذلت کی اور رسوائی کی زندگی، محکومی کی زندگی۔ لیکن اگر واقعی کوئی انسانوں کی طرح جینا ہے تو پھر یہی ہے، قربانیوں کے لیے تیار رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن پھر اللہ کی جب مدد آئے گی تو کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہمارے حکمرانوں سمیت سب کو سچا مسلمان بنائے اور اس لائحہ عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.